الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا رحمة مهدات. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. معزز خواتین و حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولادت پاک کا مہینہ چل رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے لیے اللہ جل شانہ نے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے. جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی اعمال فرمائے ہیں، ان سب کے ذریعے سے عالمین میں رحمت کا ظہور ہوگا. لوگ جتنے جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آتے جائیں گے، تو رحمت ان کو ڈام رہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کے ساتھ جتنی انسیت اور محبت پیدا ہوتی جائے گی، اتنی اتنی اللہ پاک کی رحمتیں متوجہ ہو جایا کریں گی. اس لیے یہ یقینی بات ہے، آنکھیں بند کر کے کہی جا سکتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو سارے طریقوں پر فضیلت حاصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سارے مخلوقات سے زیادہ ہونے میں ہی انسان کا فائدہ ہے. جس کی تاکید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک مجھ سے والدین سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بلکہ سارے لوگوں سے زیادہ محبت نہیں کرو گے، اور ایک روایت میں یہ کہ جب تک مجھ سے اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت نہیں کرو گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقے، جس کو سنت نبوی کہتے ہیں، اس کے بارے میں تو اللہ جل شانہ کا خاص ارشاد مبارک ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے میرے حبیب، اپنی امت سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ کے ساتھ محبت کرنا چاہتے ہو، تو میرے طریقوں کو اپناؤ، میری پیروی کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگیں گے. بس جو چاہتا ہے کہ میں اللہ کا محبوب بن جاؤں، تو اس میں فلسفے بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر کی باتیں لانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک ہی کام کرے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنا شروع کرے، تو اللہ پاک کا محبوب بن جاؤ گے. اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اور انسان سے پوچھا جائے گا صرف اختیاری اعمال کا، غیر اختیاری اعمال کا آپ سے پوچھا ہی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ سعید کیوں پیدا ہوئے، کیوں پیدا نہیں ہوئے. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کو اچھے خوابیں آتی ہے نہیں آتی. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم کتنے ذہین ہو، یہ ساری باتیں جو غیر اختیاری ہیں اس کا اللہ پاک نہیں پوچھیں گے. پوچھیں گے تو کس بات کی پوچھیں گے؟ کہ تجھے جس چیز کا حکم ہوا تھا اور تم اس کو کر سکتے تھے اس کو کیا ہے یا نہیں کیا؟ یہ باتیں پوچھی جائیں گی. لہذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اللہ پاک کا محبوب بن جائے تو ادھر ادھر باتیں کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ایک ہی رستہ بہت زبردست موجود ہے اور وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا شروع کر لے، اللہ پاک کا محبوب بن جائے گا. ہمارے بعض حضرات اس چیز میں پنسے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم محبوبین میں سے ہیں. اللہ کرے، ظاہر اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں کہ اس پر انسان کہے کہ بھئی نہ ہو، ضرور ہو. اللہ تعالیٰ کرے کہ جو بھی کہتے ہیں ہم اللہ کے محبوبین میں سے ہیں، تو اللہ کرے کہ وہ اللہ کے محبوب بن جائیں ہم بھی. لیکن اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ یہ بات تو میں نے ابھی پہلے ابھی کہہ دیا ہے کہ کوئی کسی سے نہیں پوچھا کہ تم سعید کیوں نہیں پیدا ہوئے ہو، تم اچھے خوابے کیوں نہیں دیکھتے ہو، تم اللہ کے محبوب کیوں نہیں پیدا ہوئے ہو، یہ پوچھا ہی نہیں جائے گا. سوال کس چیز کا کیا جائے گا؟ کہ تو نے اپنی زندگی میں اپنے وقت کو کیسے استعمال کیا، تو نے مال کیسے کمایا، تو نے مال کیسے خرچ کیا، تو نے علم کو کیسے استعمال کیا اور تو نے اپنے جسم کو کیسے استعمال کیا. یہ پانچ سوالات ہیں حدیث شریف میں. جو بات جو آدمی لوگ بھی اپنے آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ضرور لگیں، لیکن سوال تو یہ پانچ ہی ہیں جو کیے جائیں گے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. وقت کیسے استعمال کیا؟ سنت کے مطابق اعمال کرنے میں یا اپنے نفس کے خواہش کے مطابق اعمال کرنے میں؟ دو باتیں. یہ اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے، اللہ جل شانہ کی مرضی کے مطابق یا اپنے نفس مرضی کے مطابق. نفس کی خواہش کے مطابق جو گزارے گا وقت وہ اپنے مرضی کے مطابق گزار رہا ہے، اور جو سنت کے مطابق وقت گزار رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق وقت گزار رہا ہے. دو باتیں ہیں، مسئلہ سامنے. دوسری بات، تو نے مال کیسے کمایا؟ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق جو جائز طریقے اس کے مطابق کمائے یا جو ناجائز طریقے اس کے مطابق کمائے؟ سوال بھی آسان، جواب بھی بالکل معلوم. اگر سنت کے مطابق یعنی شریعت کے مطابق جائز طریقے سے کمایا ہے، پاس. ناجائز طریقوں سے کمائے، فیل. مال کیسے خرچ کیا؟ شریعت کے مطابق جو جائز طریقے اس کے مطابق خرچ کیا یا ناجائز طریقوں کے مطابق خرچ کیا؟ جائز طریقے کون سے ہیں اور ناجائز طریقے کون سے ہیں؟ اس کے لیے ہم شریعت کی بات دیکھیں گے کہ شریعت کیا کہتی ہے. مثلا کوئی مال کماتا ہے سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، اقربا پروری اور ذخیر اندوزی اور ان چیزوں کے ذریعے سے، تو کیا ہے؟ ناجائز. دھوکہ دہی، جھوٹ، فراڈ، ناجائز. صحیح جائز مضاربت کے ساتھ، تجارت کے ساتھ، ملازمت کے ساتھ یا کوئی اور جو جائز طریقہ ہو اس کے ذریعے سے کمایا ہے، بالکل ٹھیک، پاس. اپنے علم کو کیسے استعمال کیا؟ ظاہر ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئے علم کو عمل کے لیے استعمال کیا یا صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہیں. اگر اس لیے کہ لوگ تمہیں عالم کہے اور اپنے علم عالم ہونے پہ فخر کرو، ناجائز. اور اگر اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کو میں راضی کر لوں اس علم کے ذریعے سے، میں صحیح عمل کر لوں، تو یہ بالکل. اور آخری بات، میرے آنکھ کیسے استعمال ہو رہی ہے، میرے کان کیسے استعمال ہو رہے ہیں، میری زبان کیسے استعمال ہو رہی ہے، میرے دماغ کیا سوچ رہا ہے، میرے دل میں کون سی چیزیں ہیں، یعنی کس چیز کی محبت ہے، دنیا کی محبت ہے یا اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، یا کچھ دوسری چیزوں کی محبت ہے. مثلا میں مشہور ہو جاؤں، اس چیز کی محبت ہے، اس کو حب جاہ کہتے ہیں. یہ تصویریں لوگ کیوں نکلواتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگ ہماری تصویر کو دیکھ کر کہیں کیسی اچھی تصویر. آج واقعتاً بعض دفعہ انسان بڑا حیران ہو جاتا ہے کہ انسان کی بڑی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہوتی ہیں جس کو کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتا، لیکن صرف اپنے نفس کے تقاضے کے سامنے انسان ڈر ہو جاتا ہے. ان میں یہ تصویر اتارنا بھی ہے. اور یہ ایسی عجیب چیز ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. پہلے وقتوں میں بھی فتنہ تھا، لیکن اتنا بڑا فتنہ نہیں تھا کہ اس پر خصوصی بات کرنی پڑے. لیکن آج کل ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے جس کی وجہ سے مجبوراً بات کرنی پڑتی ہے. اس کی وجہ کہ پہلے تو کسی کے پاس کیمرہ ہوتا تھا، کسی کے پاس، اور عموماً لوگ ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں جب کیمرے دیکھتے تو بڑے عمر کے لوگ ان پہ ناراض ہوتے اور وہ اس کو چھپا کے رکھتے. مطلب ہے کہ یعنی وہ کوئی اتنی آزادی نہیں تھی اس کی. لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہر جیب کے اندر کیمرہ موجود ہے، موبائل کی صورت میں. اور موبائل کی قیمتیں جو مہنگی ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑا وجہ کون سا ہے؟ یہ کیمرہ. کہ اس میں کیمرہ کون سا لگا ہوا ہے، وہ بڑا زبردست اس کی جو ہے نا وہ اشتہار جو ہوتا ہے اس میں اس کا ذکر ہوتا ہے، اس میں ایسے کیمرے ایسے ویسے. ہاں جی، کمپیوٹر ٹیبلٹس کون سے مہنگے ہیں، جس میں انسان فلمیں زیادہ دیکھ سکتے ہوں وہ مہنگے ہیں. عام چیزوں کے لحاظ سے چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اتنی مہنگی نہیں ہوتی. مطلب وہ سادہ موبائل آج کل کتنے کا ہے؟ 3,000 روپے کا ہو گیا تھا شاید، پہلے 2,000 روپے کا تھا، اب 3,000 روپے کا ہو گیا. اور ان سے اچھا ہے، پہلے والوں سے اچھا ہے، مطلب اس کے مقابلے میں اچھا موبائل ہے سادہ 3,000 روپے کا، کیونکہ اس کا مارکیٹ اتنا نہیں ہے. اور اسمارٹ فون وہ ایسا عجیب وہ چلی ہے نا بات، کہ آپ کے ساتھ بہت اچھا تیز موبائل موجود ہوگا لیکن اشتہار آ جائے گا اسی پر ہی، وہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں قیمت کیا ہے، 40,000, 50,000, 70,000, 1,50,000, 1.5 لاکھ. یہ مطلب لوگ کے پاس یہ موبائل کی قیمت ہے، وہ لوگ لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ بس جو ضرورت کی چیز ہے وہ تو مختصر موبائل سے بھی پوری ہو جاتی ہے، لیکن یہی چیزیں ہیں جو کہ انسان کو وہی نفس کی خواہشات جو اس سے لگی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بڑے مہنگے مہنگے موبائل وہ خریدتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اس کی سمجھ عطا فرمائے. ابھی تک میں نے اپنے ارادے سے کوئی موبائل نہیں خریدا، اللہ کا شکر، اپنے ارادے سے کوئی موبائل نہیں خریدا. کیوں؟ پہلے جو موبائل تھا وہ بالکل نیا نہیں آیا تھا. ایک کیپٹن صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ شاہ صاحب، ہم آپ کو فون کرتے ہیں، آپ ملتے نہیں ہیں، تو آپ مہربانی کر کے یہ موبائل میں نے آپ کے لیے لیا ہوا ہے، کیونکہ ہمیں آرمی کی طرف سے مل رہے تھے. یہ 3,200 روپے کا ہے، بے شک مجھے آپ پیسے نہ دے لیکن آپ یہ موبائل رکھ لیں. اب اس نے اتنے محبت سے دیا اور بات بھی صحیح تھی کیونکہ ظاہر فون ایک ضرورت تھی اس وقت, اس میں یہ چیزیں نہیں تھیں یہ جو ابھی ہیں. تو میں نے اس وجہ سے ان سے لے لیا اور پیسے ان کو بعد میں دے دیے, کیوں مناسب نہیں تھا اگرچہ اس نے بڑی محبت کا کیا, لیکن خیر پیسے میں نے زبردستی دے دی. اور پھر اس طرح ہوتا گیا. تو کوئی موبائل میں نے اپنی مرضی سے نہیں لیا. وجہ کیا ہے کہ مجھے اس پر پیسہ ضائع کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے, پیسہ ضائع کرنے کا اس پر مجھے کوئی شوق نہیں ہے. میں اپنا پیسہ اس چیز پر لگاؤں. وجہ کیا ہے, یعنی اس کے ساتھ کیا کیا چیزیں وابستہ ہیں. وہ انسان کے خواہشات. حج کے موقع پہ تھے ہم, ایک خاتون نے مجھے بہت کانٹیکٹ کرنا شروع کیا, لیکن حج میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسان مصروف ہوتا ہے تو کانٹیکٹ ہونا مشکل ہوتا ہے. کچھ پوچھ لینا چاہتی تھی, پھر جب ان کا فون ملا تو مجھے کہتا ہے کہ وہ جو آج کل وہ یکسوئی کو تباہ کرنے والی چیز ہے وہ ہمارے جیب میں موجود ہوتا ہے. اس نے بڑے چندہ سے کہا کہ آج کل یکسوئی کو تباہ کرنے والا چیز ہے وہ ہمارے ہاتھ میں جیب میں موجود ہوتا ہے, صحیح ہوتا ہے. اس کچھ باتیں اپنے حوالے بتا دی. تو بات بالکل صحیح ہے, یہ یکسوئی کو تباہ کرنے والی چیز ہے. اس وقت بھی بعض ہوشیار لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں کم از کم, جن کے پاس موبائل نہیں ہے, بڑے لوگ ہیں, مطلب سینئر لوگ ہیں, اور ضرورت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو شاید ان کو زیادہ ضرورت بھی تھی. لیکن انہوں نے کہا نہیں, بس یہ ہمارے گھر میں جو فون پڑا ہوا ہے لینڈ لائن یہ کافی ہے, کیونکہ اگر یہ ہم نے جیب میں رکھ لیا تو پھر ہم نہ سو سکیں گے نہ جاگ سکیں گے, مطلب یہ ہمارے ساتھ ایک مستقل بیماری لگ جائے گی. بالکل 100% بات صحیح کی ہے. ہاں جی, کہ یہ واقعی انسان کے یکسوئی کو ڈسٹرب کرنے والا سب سے بڑا ایلیمنٹ آج کل یہ ہے. اب یہ جب جیب میں موجود ہوتا ہے نا تو لوگوں کو ویسے خارش ہوتی ہے, کوئی جگہ دیکھتے ہیں بس سیلفی, کیا عجیب لوگوں, یا کسی اور کو ریکویسٹ کر لیجیے آپ یہ تصویر ہمارا بنا سکتے. کہاں پر, حج کے موقع پر, عرفات کو جاتے وقت, مزدلفہ میں. ہاں جی, کیا کیا جگہیں, مطلب وہاں جہاں پر انسان کو دعاؤں کا جی جاتا ہے نا, کہ انسان دعائیں کرے اور انسان جو ہے نا, مطلب اب اسی ظالم چیز کی یا کرشمہ ہم نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے اور تصویریں کس چیز کی کھنچوا رہے, ٹاور کی, پاس ٹاور ہے, مطلب جو ہے نا وہ نظر آتا ہے, حرم شریف میں بیٹھ کر بھی نظر آتا ہے. اور خانہ کعبہ میں بیٹھ کر تلاوت لوگ کیا کرتے تھے, ذکر کیا کرتے تھے, خانہ کعبہ کو دیکھتے تھے, طواف کرتے تھے, یہی ہوتا تھا. اب وہاں بیٹھ کر اپنی فلمیں دیکھتے ہیں, یہی صورتحال ہے. اور جب ان سے پوچھا جائے تو کہتے ہیں یہ اصل میں ہے تو ہم اس لیے بناتے ہیں نا کہ دوسرے لوگوں کو بھی یہاں کا فائدہ ہو. یہ مجھے کہا گیا, دوسرے لوگوں یہاں کا فائدہ ہو, ان کو ہم اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی وہ آپ کو دوسروں کو بھیجنے کے بعد ہے, وہ آپ کے اوپر وہ نہیں لازم نہیں ہے. اگر کسی کو وہاں کے حرم کا کچھ بھی پتہ نہیں چلے آپ سے کوئی نہیں پوچھے گا. ہاں جی, ان کا اپنا کام ہے. لیکن تو یہاں کیا کر رہا تھا, یہ آپ کے اوپر حجت ہے. آپ یہاں آئے تھے, آپ یہاں کیا کر رہے تھے. تو یہ اس لیے میں عرض کرتا ہوں نا کہ یہ جو چیزیں انسان کو, یعنی جیسے ہوتے ہیں نا, مطلب یہ جراثیم ہوتے ہیں نا, تو بعض دفعہ کنٹینڈ ہوتے ہیں, لیکن ان کا انوائرمنٹ اگر فیوریبل ہونا تو بہت جلدی پھیلنے لگتے ہیں اور بیماریاں پھیلتی ہیں. تو اس طریقے سے جب میں جیب میں موجود ہوں, انوائرمنٹ سارا ادھر ادھر ادھر, ہم دیکھتے ہیں لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں, بس یہ بھی انسان اس کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے, پھر وہ یہی کرنے لگتے ہیں. اس وجہ سے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم اپنا وقت کہاں لگا رہے ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی ہے, 26 گھنٹے کا بھی نہیں ہوگی. ان دن کو دن میں 24 گھنٹے ہوں گے. اب اس میں آپ نے سونا بھی ہے, اس میں آپ نے کھانا بھی ہے, نماز بھی پڑھنی ہے, اور مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے ملازمت وغیرہ وہ بھی کرنی ہے, اور پھر یہ ہے کہ جو وقت بچتا ہے وہ آپ کن چیزوں میں لگاتے ہیں. تو اگر آپ کے پاس یہ چیزیں ہوں تو پھر کیا ہوگا, وہ جو ذکر اذکار کے لیے وقت تھا، تلاوت کے لیے وقت تھا، وہی متاثر ہوتا ہے. اس وجہ سے ہمیں اس کے بارے میں جاننا چاہیے کہ ہم یہ 5 سوالوں کے جوابات کیسے دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا عملی نمونہ کیا ہے؟ کہ آیا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر کو اپنایا یا نہیں اپنایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فکر لے کے آئے تھے، کیونکہ ہمارے عملنامے تو وہاں پہنچائے جا رہے ہیں، تو کس چیز پر خوش ہوں گے اور کس چیز پر خوش نہیں ہوں گے؟ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت کے الفاظ جو بولے جاتے ہیں اس کی بھی قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن صرف الفاظ بولے جا رہے ہیں یا اس کی پیچھے کوئی ویلیو بھی ہے؟ مثال کے طور پر 5,000 روپے کا نوٹ ہے، اب اسی کے مطابق اسی کے طرح کاغذ پر اسی طرح کے اس پہ میں اس کی تصویر لے لوں، کیا اس کے 5,000 روپے کوئی دے گا؟ نہیں دے گا، ظاہر وہ بلکہ پکڑا جائے گا. تو اسی طریقے سے ہم صرف بات بولیں گے اور اس کے پیچھے عمل کی حقیقت نہیں ہوگی، کیونکہ عمل کے ساتھ اس کے اٹیچ کیا جائے گا تو پھر اس کی ویلو ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی مسلسل کہتا جائے سچ بولو سچ بولو سچ بولو، اور بول جھوٹ رہا ہوتا ہے، اب بتاؤ اس کو سچا کہیں گے جھوٹا کہیں گے؟ عمل اس کا جھوٹ بولنے کا ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ سچ بولو سچ بولو سچ بولو سچ بولو، تو اس کو کیا، اس کا کیا کہا جائے گا؟ ظاہر اس کو جھوٹا کہا جائے، کیونکہ اس کا عمل جھوٹ کا ہے، جھوٹ کا ہے، اس کے بول سچ کا ہے لیکن عمل اس کا جھوٹ کا ہے. تو اس لحاظ سے ہمیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے الفاظ ہیں اس کے پیچھے اس کی حقیقت ہونی چاہیے، اس کے پیچھے حقیقت ہونی چاہیے. مثلا ایک جلوس آ رہا ہے عید میلاد النبی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبت سے، اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرون اولیٰ میں، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، کئی منایا گیا ہے؟ جواب نفی میں ہے، کوئی بھی اس کا مثبت میں جواب نہیں دے سکتا، نفی میں. پھر آپ وہاں پر نعتیں پڑھ رہے ہیں، نعتیں کس طرح پڑھ رہے ہیں؟ نعت پڑھنے کا مطلب ہے کہ لوگ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں. لیکن اگر مقابلے میں کر رہے کہ میری نعت سب سے زیادہ اچھی ہو، اس میں وجہ یہ جذب خود نمائی ہے یا نہیں؟ اگر آپ اس جذبے کے تحت کہ مطلب میں مجھے سب سے زیادہ کیا جائے کہ بھائی یہ اس کی نعت بہت اچھی ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ اب اس جذبہ خود نمائی اتنا زیادہ ہے کہ اپنی نعت کو پڑھوانے کے لیے، سننے کے لیے کسی اور کی نعت کی مخالفت کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ نہ سنیں. یا مطلب اتنا تیز لگایا جاتا ہے کہ وہ کسی کو نہ، اب یہ بھی تیز ہو گیا، وہ بھی تیز ہو گیا، وہ بھی تیز ہو، کسی کو کچھ بھی کان پڑے نہیں سنائے. اب یہ کیا چیز ہے بھائی؟ کوئی ہوش و عقل کی بھی ضرورت ہے نا، دیکھ لو کہ کیا کر رہے ہو، خود ہی معلوم کر لو، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں. کم از کم ہمارے علاقے میں تو ایسے ہی ہو رہا ہے کہ نماز ہو رہی ہوگی اور لوگ اس طرح پرزور اور پرشور انداز میں ایک دوسرے کے مقابلے میں نعتیں لگائے ہوں گے، نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی. انشاءاللہ اذان کے بعد. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک صلی اللہ رب حاضر دعوت تامت صلات اقامت آت محمد وسیلت والی فضیلت و بس مقام محمد نکلا تخلف المیاد. اب یہ ابھی ماشاءاللہ اذان ہو گیا ہے, یعنی اسی کے بارے میں کچھ عرض کر لیتا ہوں. یہ بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مطلب اس میں طریقہ ہوگا تو جو طریقہ ہوگا وہ بہتر ہوگا. تو مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب مؤذن اذان کہنے لگے تو جن الفاظ سے وہ اذان کہہ رہا ہو ان الفاظ میں جواب دو, اور جس وقت اذان پورا ہو جائے تو پھر درود شریف پڑھو, اور پھر وہ دعا پڑھو اللہم رب حاضر دعوت تامت والصلاۃ قامت آت محمد الوسیلۃ الفضیلۃ انک اللہ تعالی, یہ دعا پڑھو. اب اگر میں ایسا کروں تو اس میں کتنے فائدے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤذن جو الفاظ کہہ رہا ہے یہ دعوت ہے اور شہادت ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد اللہ الہ الا اللہ, اشہد اللہ الہ. صرف مؤذن پر تو ہی نہیں ہے نا, ہم بھی تو یہ شہادت دیتے, لہٰذا ہم اس کا اقرار کرتے ہیں ساتھ ساتھ کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہوں, میں بھی یہ کہہ رہا ہوں. آج اب اس وقت جو طریقہ بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہی بہتر طریقہ ہوگا. اب اس میں بعض لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کا جواب دیتے صلی اللہ علیہ وسلم, کچھ لوگ انگوٹھے بھی آنکھوں تک پہنچا دیتے. اب بات یہ چاہے کوئی کتنی اچھی نیت سے کر رہا ہو لیکن حضور کے طریقے سے تو بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا, ظاہر مطلب ہے تو 100% بات ہے. فرمایا گیا نا انما الاعمال بالنیات, تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, تو نیت کی اہمیت تو ہے اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اب اگر کوئی اچھی نیت کے ساتھ چوری کر لیں تو جائز ہوگا؟ مثال کے طور پر چوری کر کے میں نیت کرتا ہوں کہ سارے غریبوں کو میں وہ مال پہنچاؤں گا, تو چوری مطلب کیا ہو جائے, جائز ہو جائے گی؟ جائز نہیں ہوگی, بلکہ ان کو بھی حرام کہلا رہا ہوگا, اور ان کو پتہ ہوگا کہ یہ چوری شدہ مال ہے, اور وہ خود کھا رہے ہوں گے تو وہ بھی گناہ گار ہوں گے. تو اس وجہ سے ہم لوگ اپنے مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, تو ہمیں وہی الفاظ وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کب کہیں؟ جب اذان پوری ہو جائے, پھر درود شریف پڑھو, فرمایا حکم آ گیا نا, پھر درود شریف پڑھو, اور اس کے بعد وہ دعا بھی پڑھو. تو ماشاءاللہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو جائیں گی, اور ہم اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ کریں گے, اپنے خیالات کے مطابق فیصلہ کریں گے, بے شک کتنی اچھی نیت کے ساتھ ہو, لیکن اگر حضور کے طریقے کے مقابلے میں ہے تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, اس کے لیے ہم جواب دہ ہوں گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے اس کا جو مظہر ہے وہ ہونا چاہیے عمل, کہ ہم اس میں کیا اس کو عمل میں لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے. اور یہ بالکل عقلی بات ہے کہ جس کے ساتھ بھی محبت ہوگی اگر وہ کسی کو کہنے کے لیے کرنے کے لیے کچھ کہہ دے کہ یہ فلاں کام کرو, اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا لیکن میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو کیا سمجھے؟ وہ جو کہے گا وہ خود اندازہ کر لو, اور وہ کر بھی سکتا ہو, ایسی بات نہیں. ایک بات پکی بات ہے کہ سنت کا طریقہ جو ہوتا ہے یہ دنیا میں سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس عمل کا, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عادیہ تھا, یہ طریقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ اگر کوئی کام دو تین طریقوں سے ہو سکتا تھا اس میں جو آسان ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے ہیں. لہٰذا ان کے کرنے کے جتنے بھی طریقے ہوں گے ان میں آسان طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ ہم آسان کس کو سمجھتے ہیں. ہم آسان اس کو سمجھتے ہیں جو ہمارے نفس کے خواہش کے مطابق ہو, اس کو ہم آسان سمجھتے ہیں, اور واقعتاً وہ آسان نظر بھی آتا ہے. لیکن اگر اس کو عقلاً دیکھیں, عقلاً اس کی انالیسس کریں, تو وہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آسان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. مثلاً مثال کے طور پر شادی بیاہ کو دیکھیں, جو ایک معاشرتی ایونٹ ہے جو کہ ہر ایک کو پیش آتا ہے جو بھی شادی کرنا چاہتا ہے, اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ آیا وہ جو ہم کر رہے ہیں یا وہ جو مسنون طریقہ ہے وہ ہے؟ پتہ چل جائے گا. اس طرح غمی کے جو طریقے ہیں, آسان طریقہ کون سا ہے؟ چھوٹا کمرہ ہے, اس کے اندر اگر مسنون طریقے سے آپ بیٹھنا چاہیں, مسنون طریقے کے ساتھ آپ سونا چاہیں, تو اس میں آ سکتے ہیں 7-8 آدمی آ سکتے ہیں. اور اگر اپنے مرضی خواہش کے مطابق صوفے رکھنے چاہیں اور بیڈ رکھنا چاہیں, تو پھر کتنے آئیں گے؟ اتنے آئیں گے جتنے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب ہم ہر چیز میں اپنی نفس کی خواہش کے مطابق چونکہ چلتے ہیں, وہ ہمیں آسان نظر آتا ہے, لیکن عقل کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو مشکل ہوتا ہے. اگر عقل نفس آلودہ نہ ہو, کیونکہ اگر عقل ہی نفس آلودہ ہو تو بڑی بڑی دلیلیں دیں گے, وہ کہیں گے یہ تو اس وجہ سے, یہ تو اس وجہ سے, یہ تو اس وجہ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, عقل نفس آلودہ ہوتا ہے. میں وہاں دفتر میں ریکروٹمنٹ کا کنوینر تھا, ایک ہمارے بہت پرانے شناسائی تھے, سیکیورٹی گارڈ تھے, تو ہمارے ساتھ بہت ملا کرتے تھے. وہ جو ہے میں دفتر میں بیٹھا ہوا, دروازہ ناکنگ ہو گئی, جی اچھا آ جائیں, بات سامنے آ گئی. جی وہ شبیر صاحب, وہ مجھے کسی نے کہا کہ ہماری بچی نے وہ دیا ہے, ٹیسٹ دے دیا ہے, اور اس کا فیصلہ آپ کر رہے ہیں. ہم نے کہا وہ شبیر صاحب تو ہمارے بہت اچھے ساتھی ہیں, اس کو تو صرف کہنے کی دیر ہے. میں نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, میں ابھی جا کے کہہ دیتا ہوں, ہو جائے گا. میں نے اس کے لیے کرسی, میں نے کہا اس پہ بیٹھ جائیں آپ, اس کے لیے چائے منگوائی. سارے ملنے جلنے والے آدمی تھے. اس وقت اس میں ٹیسٹ دینے والے میں تقریباً 600-700 لوگ تھے. ہاں جی, اب اس میں یہ ہے کہ اس نے کہا جی اس طرح. میں نے کہا بھائی صاحب بات یہ, آپ کو مجھ پر اعتماد ہے کہ میں حق بات کرتا ہوں, کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہوں, کیا آپ کو میرے اوپر اعتماد ہے؟ کہتے کیوں نہیں, بالکل آپ تو ایسے ہی ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ کو مسئلہ کیا ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ اگر اس کا حق ہوگا تو ضرور اس کو دوں گا. اب اس کا مسئلہ حل نہیں ہوتا, پھر ادھر ادھر گھما پھرا کے پھر اس پہ یہ بہت غریب ہے, یہ ہے وہ. میں نے کہا جتنے بھی ٹیسٹ دیے ہیں نا وہ سب غریب ہیں, کوئی بھی عورت جو ہے نا باہر نہیں جاتی, مطلب بلا وجہ. آخر کوئی مجبوری ہوتی ہے, ہمارے علاقے میں کوئی مجبوری ہوتی ہے تبھی وہ باہر جاتی ہے, تو مجبور تو سب ہیں. تو میں اگر ایک مجبور کے لیے دوسرے مجبور کا حق ماروں تو جائز ہوگا؟ اس سے پھر مسئلہ حل نہیں ہوتا. پھر ادھر ادھر سے آخر وہ کچھ اس طرح ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے. تقریباً گھنٹہ میرے ساتھ لگے رہے. جس وقت میں بہت تک کیا نا, میں نے کہا کہ اب اس کے ساتھ دو ٹھوک بات کرنی چاہیے. میں نے کہا بات سنو, مجھے صرف ایک بات کا جواب دو تو میں آپ کی بات ماننے کے لیے تیار, جو بھی کہنا چاہے. کہتے بالکل جی, بتائیں جی کون سی بات. وہ سمجھ گیا شاید کچھ کام بن رہا ہے. میں نے کہا ایسا طریقہ بتاؤ کہ آپ بھی راضی ہو جائے, اللہ بھی راضی ہو جائے. میرا اللہ پاک مجھ سے نہ پوچھے کہ یہ تو نے اس کے لیے جو غلط کام کیا تھا کیوں کیا تھا, بس آپ بھی راضی ہو جائے, میں بھی اور اللہ بھی راضی ہو جائے. کوئی ایسا طریقہ بتاؤ. اور یا بات سن لو, اگر ایک طرف اللہ ناراض ہوتے اور تم راضی ہوتے ہو نا, تو اس پہ میں تیار نہیں ہوں. میں اللہ کو راضی کروں گا, تجھے راضی نہیں کروں گا, یہ پکی بات. بس کے بعد ٹنڈے ہو گئے. اب یہ وہ عقل ہے جو کہ نفس آلودہ ہے, اس کو ایک کام کرنا ہے, اس کے لیے دلیلیں ڈھونڈنا ہے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. عقل ٹھیک ہے, اللہ پاک کی بہت بڑی دین ہے, اس کو اگر آزاد چھوڑو گے تب. اور اگر آپ نے اس کو پابند کر دیا کسی نفسانی خواہش کا, تو پھر اس کے بعد وہ عقل جو فیصلے دے گا نا, وہ عجیب فیصلے دے گا. اس کے لیے کہتے ایک جھوٹ بولنے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں, تو پھر اس قسم کا مسئلہ ہوگا اور پریشانیاں بڑھے گی. لہٰذا ہم سیدھے سیدھے بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک سے بہتر بات کسی نے اتاری نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقہ کسی کا ہے نہیں۔ لہٰذا اللہ پاک کی بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر لو، یہی بنیادی بات ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا بھی یہی تقاضا ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرو گے تو رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر اس سے آگے پیچھے جاؤ گے تو پھر زحمت ہی زحمت ہے، مصیبت ہی مصیبت، یہاں پر بھی مصائب ادھر بھی مصائب ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوان الحمد رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔